بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ورسه مسلم نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نفرمايا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. آج کے خطبے کا موضوع ہے نصیحت. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت کسے کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے؟ نصیحت کے متعلق جو اہم احکام اور مسائل ہیں، آج کے خطبے میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. نصیحت کا معنی جو ہے، اس لفظ کا معنی جو ہے، علماء فرماتے ہیں عربی زبان میں اس کے مختلف معنی ہیں. دو اہم معنی ہیں اس لفظ کے. نصیحت پہلا معنی ہے اخلاص. نصیحت کا مطلب ہے اخلاص. یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، نصح الشیء، اگر آپ کسی چیز کو پیور کرنا چاہتے ہیں، خالص کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں سے جو بھی اس چیز کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں. خالص دودھ وہ ہوتا ہے جس میں پانی شامل نہیں کیا جاتا، اور اگر پانی شامل کر دیا جائے تو اب وہ خالص نہ رہا. اور دوسرا مطلب ہے اس لفظ کا النصح، یعنی کسی چیز کو جوڑنا کسی چیز سے. جب کپڑا پھٹ جاتا ہے، جب اس کی سلائی ہو جاتی ہے، تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نصح کر دیا گیا، یعنی پھٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا گیا. اور شریعت کے معنی میں یہ دونوں معنی موجود ہیں. اخلاص کا معنی سب سے پہلے ہے، کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نصیحت کرے، اپنے لیے نہیں، یا اس شخص کے لیے نہیں جسے وہ نصیحت کر رہا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ جانتے ہوئے کہ جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں قیامت کے دن یا تو اس کے نام اعمال میں ہوں گے، اس کے ساتھ دائیں ہاتھ میں اسے نام اعمال ملے گا، یا وہ یہ جان لے کہیں یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں مصیبت تو نہیں بن جائیں گے جو اسے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور جو جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے دین میں کوئی زخم لگا دیا ہو. اب یہ زخم جو موجود ہیں مختلف نافرمانیوں کی وجہ سے، اس زخم کو درست کرنا، اس کمی کو پورا کرنا، اسے نصیحت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا سود کھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. آج جب اسے نصیحت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، جھوٹ سے بھی نفرت کرتا ہے اور جھوٹے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. جب آپ اسے نصیحت کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں, اور وہ توبہ کر لیتا ہے, تو آپ نے اس کے اس عیب کو ختم کر دیا اور اس کے اس زخم کو دور کر دیا اور اس شخص نے نصیحت حاصل کر لی ہے. تو نصیحت سے دین مکمل ہوتا ہے. دین میں جو کمیاں ہیں, جو نقص ہیں, وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ, دین نصیحت کا ہی نام ہے, دین نصیحت کا ہی نام ہے, اور دین نصیحت کا ہی نام ہے. یعنی سارے کا سارا دین جو ہے وہ نصیحت ہی ہے. دوسرے لفظوں میں دین کی بنیاد ہی نصیحت ہے. بغیر اخلاص کے کوئی دین ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسے آپ کی نیت ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہے. اگر آپ کا یہ عمل, اگر آپ نے یہ جو نماز پڑھی ہے ابھی, وہ صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھی ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ فرض ہے اور میں نے اپنے رب کا فرض ادا کیا, تو آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن اگر اس لیے پڑھی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے لوگ یہ کہیں کہ میں نمازی ہوں, تب آپ کی کوئی نماز نہیں, کیونکہ اخلاص ہی نہیں. تو دین کی اصل بنیاد, دین کا کوئی حصہ لے لیں آپ, دین کی اصل بنیاد ہے اخلاص. بغیر اخلاص کے دین ہی نہیں. اور جب دین ہی بنیاد ہے, اللہ تعالی انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اور یہ انسان ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے, اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, نقص اور عیب سے بھرا ہوا ہے یہ انسان, تو اللہ تعالی نے اس نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بیان بھی کیا ہے اور عملاً ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے. وہ طریقہ ہے نصیحت کا, کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی کسی عیب میں مبتلا ہے, کسی نافرمانی میں مبتلا ہے, تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے, اس کے عیب کو زیادہ مشہور نہیں کرنا, بلکہ اس کے عیب کو چھپانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اسے اکیلے میں الگ سے جا کے نصیحت کرنی چاہیے. اور نصیحت ایک تحفے کی طرح ہے میرے بھائیو. آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفے کی قیمت اس تحفے کی پرائس پہ نہیں ہوتی, اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جو ہم چھپا دیتے ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے تحفے کی قیمت وہ نہیں ہے. تحفے کی قیمت دینے والے کا اخلاص اور اس کی محبت اور اس کا دینے کا طریقہ ہے, وہ کس طریقے سے یہ تحفہ پیش کرتا ہے. اگر کوئی شخص مہنگے سے مہنگا تحفہ لے کے آئے اور آپ کو دیتے ہوئے دو چار گالیاں سنا دے, یا اپنی شکل بگاڑ کے آپ کو یہ بہترین اور یہ مہنگا تحفہ دے دے, تو آپ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے. اگر اس کی عزت رکھتے ہوئے تحفہ لے بھی لیں گے آپ, لیکن آپ کو وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا کہ اس شخص نے تحفہ کیسے دیا تھا مجھے, اور آپ کوشش کریں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہیے. نصیحت میرے بھائی ایسا ہی تحفہ ہے. اگر آپ نے نصیحت دینی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کیسے پیش کرنا ہے یہ تحفہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اور اس تحفے کی قیمت اس لیے زیادہ مہنگی ہے, اس لیے زیادہ بڑھی ہوئی ہے, کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کرنی ہے. جب کوئی تحفہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے, اور اس کا دینے کا طریقہ بھی بہترین سے بہترین ہونا چاہیے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, تین مرتبہ. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ, سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اس طریقے سے پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ لوگ اسے قبول کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہ ہوں. اور دین کی بنیاد ہے توحید میرے بھائیوں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید کا علم حاصل کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کی طرف دعوت دینا اور اس پر صبر کرنا. جیسا کہ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان خسارے میں، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات موجود ہیں. ایمان، ایمان کی بنیاد ہے توحید، بغیر توحید کے ایمان ہی نہیں. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین ہیں، حق الربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. دوسرا حق حق الالوہیہ عبادت کا حق کہ جتنے بھی عبادات ہیں ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دینا، اسے کہتے ہیں توحید العبادت. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، یہ بھی عبادات ہیں، ان کا حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے ملے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پہنچاتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہوئے یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جن پر لوگوں کا تعارف ہو جائے کہ یہ اچھی ہے. عام لوگوں میں، عقل والوں کے بیچ میں لوگ اس چیز کا اقرار کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ معروف ہے، یہ اچھا ہے. اور سب سے اچھا عمل جو ہے وہ ہے توحید. توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور نہی عن المنکر، منکر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا لوگ انکار کریں دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے. اور سب سے بڑا منکر ہے شرک. تو دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نصیحت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ لوگوں کو اچھائی کی طرف تو بلاتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے. ان کا یہ گمان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو پھر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ پھر ہماری بات نہیں سنتے. نہیں میرے بھائیو، آپ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں جس میں ذکر ہوا ہے امر بالمعروف کا، اس کے بعد فوراً نہی عن المنکر کا ضرور ذکر ہوا ہے. جس چیز کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے کسی شخص کے لیے، کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ ان چیزوں کو جدا کر لے. اور نصیحت اس وقت نامکمل ہے جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل نہ کیا جائے. یہ تو تھی نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کتاب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی نصیحت کیسے کریں؟ نمبر ایک، قرآن مجید کو پڑھنے سے، تدبر کرنے سے، حفظ کرنے سے، اس کی تعلیم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اپنی زندگی کے روزمرہ کے اعمال جو ہیں وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقے سے ہونے چاہیے. ہمارے اخلاق وہ ہونے چاہیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جب ہم سنیں اپنے کانوں سے تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بھی مسلمان موجود ہیں. نہیں، مومن وہ ہے جو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لے اور اپنے دل کو بھی قریب کر لو اور اچھی طرح سمجھو، یا تو خیر ہے جس کے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے، یا شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر خیر ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اگر شر ہے تو اسے دور ہو جانا ہے، رک جانا ہے. تو قرآن مجید یاد رکھیں، قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بہت عظیم اجر و ثواب ہے. ایک حرف پڑھتے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرے ہے، میم تیسرا ہے. لیکن صرف تلاوت کرنے سے بغیر تدبر کے قرآن کی برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی برکت اس کے تدبر میں ہے. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف آیت ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے الحمد کا مطلب کیا ہے، للہ کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، اور عالمین کا کیا مطلب ہے؟ چار الفاظ ہیں. اگر میں ان کی شرح شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ کم سے کم لگ جائے گا. ہم نے کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کسے کہتے ہیں؟ اچھا شکر کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ الشکر للہ کیوں نہیں ہے؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ مدح کیا ہوتی ہے؟ حمد ہے تعریف. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں تدبر کرنے کے لیے. حمد کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے، یہ ترجمہ ہے. اب اگر دیکھیں الحمد میں سب کا لفظ ہے ہی نہیں، تعریفیں الحمد ہے جمع نہیں ہے، تعریفیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ دیکھا کہ عربی زبان میں اچھا حمد سے شروع کیا، شکر سے شروع کیوں نہیں کیا، یا المدح للہ کیوں نہیں ہے، الشکر للہ کیوں نہیں ہے. عربی زبان میں الحمد والمدح والشکر میں فرق ہے. الحمد کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا، اس کی کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہوئے. یعنی جب تعریف کے ساتھ محبت اور تعظیم شامل ہو جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح میں بھی تعریف ہے لیکن اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. آپ اپنے باس کی مدح تو کر سکتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے، اس کی تعریف کریں گے آپ لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ نہیں. آپ کسی بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ حمد نہیں ہوتی، وہ مدح ہوتی ہے. کیونکہ ضروری ہے کہ آپ اس سے محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی تعریف کریں. اور شکر میں بھی تعریف کے الفاظ ہیں لیکن احسان کے بدل میں شکر ہوتا ہے. اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کو شکر ادا کرتے ہو، اور اگر کوئی شخص آپ پر احسان نہیں کرتا تو آپ اس تعریف نہیں کرتے. تو شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے، مدح بغیر محبت اور تعظیم کے ہوتے ہیں، اور حمد وہ تعریف ہے جس میں محبت اور تعظیم شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے پورے کائنات میں جس کے حمد کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے. صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنی ہیں کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا. تو ایک ہی لفظ میں سب شامل ہو گئے ہیں، اور للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرے بھائی حمد عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کو صرف کر دینا اسے کہتے ہیں توحید العبادہ. رب توحید ربوبیہ ہے. رب اور عالم میں فرق ہے. رب العالمین کی مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کا واضح رد ہے. جو لوگ کہتے خالق المخلوق ایک ہے، اسی ایک ہی آیت میں ان کا رد ہے. اگر خالق مخلوق ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے رب العالمین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ایک چیز ہے اور عالمین دوسری چیز ہے. رب خالق مالک مشکل کشا حاجت روا ہے، اور مخلوق جو ہے جو عالمین ہے وہ مخلوق ہے، محتاج ہیں، مشکل میں ہیں، وہ کبھی مشکل کچھ حاج دروا نہیں ہو سکتے. یہ ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو قرآن کے تدبر کرنے سے ہی آپ کے درجے بلند ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے. اس مبارک کلام کی وجہ سے یا تو بعض لوگ بعض لوگ کے درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی زمین میں گرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں حافظ تو ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ایک لفظ کا پتہ نہیں ہے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. تو یاد رکھیں قرآن مجید قیامت کے دن یا تو آپ کا شفیع ہوگا, آپ کی شفاعت کرے گا, یا آپ کا خلاف ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس بندے سے پوچھ اس نے مجھے پڑھا تو اس نے عمل کیوں نہیں کیا. اس وقت کے لیے, اس کٹھن وقت کے لیے جواب تیار آج ہم کر سکتے ہیں, کل ہمیں صرف جواب دینا ہے. تیاری کا وقت نہیں ہے, تیاری کا وقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ولی رسول ہی, اور نصیحت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے کریں گے؟ نمبر ایک, آخ وسلم کی محبت کرنے سے, آخ وسلم سے محبت, آپ وسلم کی توقیر, عزت, احترام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی ہے اپنے والدین, اپنے بچوں اور مال سے بھی زیادہ. جب تک یہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان نامکمل ہے, اس ایمان کا فائدہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جیسے کہ صحابہ کرام نے عملاً کر کے دکھایا, انہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, بلکہ میدان احد میں صدر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خود سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گردن اوپر کر لیتے, نحرد نحرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گردن قربان ہو, اگر کہیں سے کوئی تیر لگے تو میری گردن سامنے ہے, میری گردن تیار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 11 جوان صحابی نے جان دی ہے جن کی عمر 20 سال سے کم ہے, صرف میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے بازو پر تیر اور تلواریں کھائی ہیں, ان کا دائیں ہاتھ چھل ہو گیا تھا, جنگ احد کے بعد اپنا دائیں ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے, قربان کر دیا. ہجرت کرتے ہوئے مہاجرین رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر کو, اپنے مال کو, بیوی بچوں کو قربان کر دیا, چھوڑ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک اور کافر مکہ میں کیا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہ تعالیٰ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ ہے نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا دفاع کرنا, یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ وحی دو قسم کی ہے, ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرو اور حدیث پہ عمل کرنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, تو جب حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں, قرآن حق تو اس پہ عمل کرو. ہماری گزارش یہ ہے جب ہم جانتے ہیں قرآن مجید حق ہے, لیکن قرآن مجید پہ آپ عمل کیسے کریں گے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کر کے نہ دکھائے. واقیم الصلاۃ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو, جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان نہیں کریں گے کہ نماز کیسے قائم کرنی, ہم کیسے نماز قائم کریں گے؟ ابھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھی ہے, 2 رکعت پڑھی ہے, کس نے ہمیں بیان کیا کہ 2 رکعت پڑھنی ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے قرآن مجید میں؟ تو میرے بھائی حدیث قرآن سے جدا نہیں, یاد رکھیں حدیث قرآن مجید کی سب سے افضل اور بہترین تشریح اور تفسیر ہے, جس کے بغیر ہم اندھے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں, زکوٰۃ کیسے دیں, کس کو دیں, کتنا دیں, قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی بغیر حدیث کے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے, اور قرآن مجید سے ہی حدیث ثابت ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اپنا لو, اور جس چیز سے تم منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم کرنا, نبی کریم صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا. رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ جب ان کا ذکر آتا ہے کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم پر راضی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول کرے اور ان پر راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو مومن ہیں ان کا بھی حق ہے ان سے محبت کرنا. ان کی تعظیم کرنا. اور صحابہ کرام اور آل بیت، آل بیت صحابہ کرام سے جدا نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں. بعض لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں، صحابہ کرام اور آل بیت میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ آل بیت جو ہیں ایمان بھی لے کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نسب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا نسب ہے. صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی وفات بھی اسی ایمان پہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل بیت ہیں ان کے دو حق ہیں، ایک محبت اور تعظیم کا حق کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور دوسرا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. لیکن فضیلت جو ہے وہ سب کی برابر ہے، بلکہ سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں پورے صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر بن الخطاب، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر دیگر صحابہ. یہ ترتیب رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس ترتیب سے صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے. زبان سے اور اپنے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت ہمیں سورت پڑھتے رہیں گے. کیونکہ رشتہ داری تھی، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں آئے گی. نسب کبھی کسی کو کام نہیں دیتا اگر اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اگر اس کا ایمان، اگر ایمان کرور اس کے دل میں نہ جاگ جائے. ولی ائمت المسلمین وعامتی، دو چیزیں رہ گئی ہیں نصیحت میں. ائمت المسلمین، مسلمانوں کے امام، اور مسلمانوں کے امام دو قسم کے ہیں، ایک ہے علماء، دوسرے حکمران. علماء اور حکمران کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں، حکمرانوں کی قدر کریں. علماء کی قدر کرنے کا، احترام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے کہنا ہے صرف، بلکہ ان کے فتاوی جو ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. وہ فتاوی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، وہ نہیں جو مخالف ہیں. کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے، عالم سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر فتوے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے عالم کا قول حجت نہیں ہے، بلکہ عالم کا وہ قول حجت ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. کیا عالم بھی مخالفت کر سکتا ہے؟ جی عالم مخالفت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. بعض اوقات وہ فتوی دینا چاہتا ہے، اس کے پاس جو علم موجود ہے اس کے مطابق اس نے دیکھا ہے، اسے قرآن کی آیت نہیں ملی اور نہ کوئی حدیث ملی ہے اس معاملے کے مطابق، اس مسئلے کے تعلق سے وہ اپنا فتویٰ دے دیتا ہے اجتہاد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے، وہ عالم ہے. اگر اس کا اجتہاد صحیح ٹھہرا تو دگنا اجر ہے، اگر اجتہاد غلط ثابت ہوا تو ایک اجر ضرور ملا اسے، اس کو تو اجر مل گیا. لیکن جو لوگ اس فتوے کو دیکھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کو سخت گناہ ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس لیے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، امت کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا فرما کے گئے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے، حدیث کو اپنا لینا اور میرے قول کو چھوڑ دینا. امام صاحب نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ امام صاحب جانتے ہیں کہ فتوے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے. اگر ان کا ہر قول حق ہوتا تو یہ فرمایا کیوں؟ وہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، اگر میری بات کبھی غلط ثابت ہو جائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لینا. لیکن یہ دیکھا گیا بعض لوگ تعصب کی وجہ سے امام صاحب کے قول کو تو لے لیتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی اپنے امام کی بات مان لو، اگر آپ واقعی اپنے امام سے محبت کرتے ہو تو ان کی اس قول کو اپنا لو. جو حدیث ثابت ہو گئی، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حدیث کو کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی ہے، دین ہے. اور عالم کا قول جو ہے اس میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر. اگر حاکم مجتہد عالم کا اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے، اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. اور حکمرانوں کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کی فرمبرداری کرنی ہے، اچھے اوقات میں، برے اوقات میں. اچھا حکمران ہو یا برا حکمران ہو، جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اسے مسلط کر دیا، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی فرم برداری کرو. اور فرم برداری کی ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ، جب وہ نافرمانی کا حکم دے تب اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں اس کی فرم برداری ہمارے اوپر واجب ہے. برا ہے، جی ہاں برا بھی اگر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حذیفہ کی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہ لوگ خیر و شر کے متعلق سوال، لوگ خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا، یہ ڈرتے ہوئے کہ میں شر میں گرنا پڑوں. اور حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکمرانوں کی فرم برداری کرو، اگر ایسے حکمران بھی تم پر مسلط کر دیے جائیں جو ہوں تو شکل میں انسان لیکن ان کے دل شیطانوں کے ہوں. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ایسے قرآن اپنی زندگی میں پائے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسمع واطع، فرما برداری کرو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں اور تمہارا حق چھین لیں. میرے بھائی یہ دین ہے، اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. یہ امۃ المسلمین کے لیے نصیحت ہے، اور عامۃ المسلمین کے لیے حدیث کے آخری الفاظ، آپ کے مسلمان بھائی پر آپ کے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے نصیحت مانگے اسے نصیحت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، جو تم سے مشورہ لیتا ہے اب اس نے تمہیں امانت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، اب تم نے جو نصیحت کرنی ہے جو مشورہ دینا ہے یہ جانتے ہوئے مشورہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہو. اگر غلط مشورہ دیتے ہو تو تم نے امانت میں خیانت کی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں امانت مطلب ہے پیسے یا مال کو کسی کے پاس رکھے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، نہیں میرے بھائی، ایک حصہ امانت کا. المستشار مؤتمن، امانت اس معنی سے کہیں وسیع معنی رکھتی ہے، جو لوگ آپ سے مشورہ دیتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس مسلمان بھائی کو مشورے کی ضرورت ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو پھر مشورہ دو. اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے تو آپ کیا مشورہ دیتے، یا آپ کیا توقع رکھتے کہ آپ مسلمان بھائی آپ کو کیا مشورہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور آخر میں چند تنبیہات ہیں کہ نماز میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز ختم کر دینا یا امام کی سبقت کرنا. امام رکوع میں جا رہے اللہ اکبر کہتے ہیں، ابھی وہ جھکا نہیں، مقتدی پہلے جھک جاتا ہے، امام ابھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مقتدی پہلے نماز ختم کر دیتا، دونوں سلام پھیر دیتا ہے. یاد رکھے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به، امام کو بنائی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اگر آپ سبقت کر لیتے ہیں تو آپ نے امام کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی. تو اس لیے جب تک امام دوسرا سلام نہیں پھیرتا آپ سلام نہیں پھیریں گے. اور دوسری غلطی دیکھی جاتی ہے عام طور پہ فجر کی نماز کے وقت، بعض ساتھی دیر سے آتے ہیں اور امام جو ہے نماز شروع کر دیتا ہے، اقامت ہو چکی ہوتی ہے، بعض جو دیر سے آتے ہیں وہ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر کی. یاد رکھیں کہ یہ دو رکعت جو انہوں نے پڑھی ہیں یہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے دوسری کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. میرے بھائی واضح الفاظ ہیں، لیکن مشکل یہ بعض اوقات ہم جب نصیحت کرتے ہیں بعض بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے فقہ ہمیں یہ کہتی ہے. بھائی ہمارے فقہ کیا ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ لی تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جب آپ نماز شروع کر چکے تھے تو یہ نماز انہوں نے نماز پڑھی ہے. تو اسے بلایا اور کہا کہ تمہاری فرض نماز کون سی ہے، پہلی والی یا بعد والی، جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے جو یا تم نے خود پڑھی ہے؟ دو نمازیں ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے آپ کو دیر ہو گئی ہے تو فرضوں کے بعد پڑھنے میرے بھائی، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنے زیادہ بہتر ہے، یا اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.